الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن رواه مسلم وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا رواه مسلم او كما قال رضي الله تعالى عنه محترم علماء کرام ذمہ داران مکتب جالیات معزز سامعین کرام قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں عزیز اور پیارے بچوں سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں جو ہم سب کا رب ہے اور وہی ہمارا خالق و مالک ہے اور پوری کائنات کا وہ سچا برحق معبود ہے جس کے لیے آسمان کے ستارے زمین کے درخت سجدہ کرتے ہیں اور بہت ساری مخلوق جس کی عبادت کرتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے بعد ان گنت بے شمار لامحدود درود و سلام ہوں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم ذمہ داری ادا کرنے کے لیے پوری کائنات کی طرف آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برادران السلام معزز سامعین اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر کریں کم ہوگا جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہ صرف ہم کو پیدا کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد ہماری ضروریات زندگی کو وہ مہیا کرتا چلا آ رہا ہے جیسے روزی ہوا پانی وغیرہ بہت زیادہ اس کی ہم پر نعمتیں ہیں اتنی زیادہ کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ان نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے جیسا کہ خود اس نے ارشاد فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں سبحان اللہ بے پناہ اس کی نعمتیں ہیں پیدا کر کے نعمتیں عطا کرنا پھر سچے دین کی رہنمائی کروانا سچا دین قبول کرنے کی توفیق دینا اور اپنے سب سے بڑے نبی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو شامل کرنا جو افضل الامم ہے سب سے افضل امت خیر امت ہے تو یقیناً یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جس پر ہم کو چاہیے کہ ہم شکر ادا کریں اور ہمیشہ اللہ کی بڑائی کریں برادران اسلام، نعمتوں میں سے ایک یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دعویٰ سینٹر کے اس پر رونق حال میں ایک اچھے مقصد کے لیے جمع کیا ہے کہ دین کی باتیں بتائی جائیں اور دین کی باتیں سنائی جائیں اور سنی جائیں تاکہ دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آج جمعرات ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ عشاء کے بعد کا وقت ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور کل چھٹی ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور جہاں ہم رہتے ہیں جس ملک میں جس شہر میں وہاں ایک عام چھٹی جمعہ کی ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں لوگ کن کن مقاصد کے تحت کس کس مقام پر اس وقت جمع ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کی کیا ہم پر بڑی عظیم نعمت نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اچھے مقصد کے تحت ہم کو یہاں پر جمع کیا؟ یقینا نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہم کو توفیق دی مجھے آپ کو اس جگہ بیٹھنے کی تاکہ دین کی باتیں ہم سنیں۔ نیک مقصد جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک صحیح احادیث میں تعریفیں، فضائل اور فوائد ان مجالس سے ذکر کے ذکر بیان کرتے ہیں، جو ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتوں کا جمع ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اترنا، اور اللہ کا اپنے یہاں فرشتوں میں ذکر خیر کرنا، مچھلیوں کا دعا کرنا، چیونٹیوں کا دعا کرنا، فرشتوں کا اپنے پروں کو بچھا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی نیک مقصد کے تحت اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جو یقیناً انشاءاللہ ہم لوگ یہاں اسی مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، سنانے اور سننے کے پیچھے مقصد یہ ہمارا ہو کہ ہم عمل کریں، کیونکہ یہ اصل اللہ ہم سے چاہتا ہے، ورنہ سنتے بہت ہیں آپ اور ہم بولتے بہت ہیں۔ بولنا اور سننا اچھی چیز ہے، ہدایت کے راستے ہیں کہ آدمی بولے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ میں جو بول رہا ہوں اس پر مجھے بھی عمل کرنا ہے۔ سننے والے کو سننا ہدایت کا ایک راستہ ہے، جیسا کہ قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ہدایت کے سارے راستے بند کر دیے۔ دیکھنا، سننا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا کہ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی باتیں ان کو سنانے کے لیے جاتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ حق سنائی نہ دے، آنکھوں پر، چہروں پر کپڑے ڈال لیتے تاکہ اپنی نگاہوں سے دائیں حق کی طرف ہم نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، کہ یہ راستے ہدایت کے۔ تو الحمدللہ جب ہم بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو کیوں نہ ہو کہ ہم عمل کریں، کیونکہ یہ اصل ہے۔ بول کر میں چلے جاؤں، سن کر آپ اٹھ جائیں اور عمل نہ کریں تو پھر یہ زبان اور یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، تم نے بولا عمل نہیں کیا، آپ نے سنا عمل نہیں کیا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں۔ وقول اعملوا فسیر اللہ عملکم، کہہ دیجئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ عمل کرو کیونکہ اللہ تمہارا عمل دیکھے گا۔ لیبلوکم، سورہ ملک کیا ہے، اللہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ موت و حیات کی جو کشمکش دنیا میں رکھا ہے، جینا مرنا، وہ اس لیے ہے تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور آج کا موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی بیان کیا گیا مختصر طور پر، وہ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے ساتھ اخلاق۔ تو برادران اسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ، چاہے وہ اخلاق ہوں، عبادات ہوں یا دیگر مسائل ہوں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ ایک انسان اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اچھے طریقے سے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ ایک آدمی اچھے اخلاق اپنانا چاہتا ہے، مسلمان اپنے بھائیوں کے درمیان با اخلاق رہنا چاہتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اٹھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بے مثال شوہر۔ ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے، لین دین پیسہ کمانا چاہتا ہے, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر کے حیثیت سے اس کے سامنے. وہ پڑھے, ایک آدمی کو اللہ نے اولاد دی, وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور بچوں کو صحیح دین سکھانا چاہتا ہے, اٹھائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھے, اس کو ایک اچھا باپ نظر آئے گا, ایک والد کریم, ایک رحیم والد اس کو نظر آئیں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غرض یہ کہ ہر فیلڈ میں, ہر میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ ہے. دا کمپلیٹ مین, جملہ دا کمپلیٹ مین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ایک جز پر آج ہمارا درس ہوگا انشاءاللہ, اور وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کفار کے ساتھ, یہود و نصارہ کے ساتھ. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, کیسا تعامل تھا, کیسے, اس کے بارے میں سیرت میں تفصیل آئی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سن کر جانا نہیں ہے بلکہ سن کر عمل کرنا ہے, تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم گواہی دے سکیں, اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا. اور یہی ایمان والے کی صفت ہوتی ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. مومنوں کی یہ شان, ان کی ایک پہچان, انڈیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اس کے برخلاف قرآن نے منافقوں کے سننے کو بھی بیان کیا ہے, سمعنا واطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی, اور ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر, لہذا ضروری ہے کہ ہم سن کر عمل کریں. برادران اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا, تو ہر اینگل سے, ہر طریقے سے آپ دیکھیں, ایک مکمل شخصیت, بہترین شخصیت, افضل شخص جو روئے زمین پر قدم رکھے, آسمان کے نیچے جنہوں نے زندگی گزاری, ان سے افضل, ان سے بہتر نہ کوئی شخصیت جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اب تک آئی ہے, نہ اب ان ایٹ پریزنٹ موجود ہے دنیا میں, نہ قیامت تک ویسی شخصیت یا اس سے اچھی شخصیت, امپاسبل, ناممکن ہے کہ قیامت تک آئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے, افضل نبی, افضل شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, جو سب سے بڑی امت رہی اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے انشاءاللہ, جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہم آخر میں آئے ہیں, ہم آخر اور پہل ہیں, ہم آخر میں آئے ہیں آنے کے اعتبار سے دنیا میں, لیکن جنت میں داخلے کے اعتبار سے ہم سب سے پہلے ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دے جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر پر جام پیئیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں رہیں گے, آمین. برادران اسلام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا سورہ قلم میں, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کا آپ سے خطاب آپ سے ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لعلی خلق عظیم, اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز. جو ٹاپ کے اخلاق ہوتے ہیں اس کو بند کر دیں جزاک اللہ خیر, اور جن کے بھی موبائلز آن ہیں اس کو بند کر دیں جزاک اللہ خیر, یا سائلنٹ پر رکھتے ہیں. خاص طور سے یہ میوزک ہے, ہم سب اس بات سے واقف ہیں, میں عمومی طور پر یہ بات بتا رہا ہوں کہ میوزک اسلام میں حرام ہے, چاہے سننا ہو یا موبائل میں اس کو رکھنا ہو, اس کو رنگ ٹون کو چینج کر دے, لجائز کر دے آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ علیم خبیر, ہر چیز کا علم رکھنے والا, ہر چیز کی خبر رکھنے والا, وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کے اخلاق کے بارے میں گواہی دے رہا ہے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اب کوئی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور شہادت کی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جب رب العالمین نے یہ بول دیا, اس کا کلام سورہ قلم کی آئے, اللہ نے فرمایا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, خاص دنیا کتنی بھی بدنام کیوں نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا کوشش کیوں نہ کرے بدنام کرنے کی, رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان کی. انکا صیغہ بھی دیکھیے, کوئی شک نہیں ہے, نو ڈاؤٹ, کہ آپ لعلی خلق عظیم, اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز. اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ سے پوچھا گیا اخلاق کے بارے میں، فرماتی ہیں ان خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کان القرآن، قرآن میں جو بیان کیا گیا، قرآن میں جو تفصیل آئی ہے اخلاق، کیسے بات کرنا، کیسی عبادت کرنی، کیسے معاملات کرنے، کیسے تجارت کرنی، کیسے زندگی گزارنا، کیسے رہنا، گھر میں کیسے، باہر کیسے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، عوام کے کیا حقوق ہیں، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، غیر مسلم کے کیا حقوق ہیں، جو تفسیر قرآن مجید کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق کے سلسلے میں بیان کی ہیں، وہ اتم درجے سے مکمل طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پائے گئے، جس کے سب سے قریب رہنے والی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دیتی ہیں۔ پہلے تو اللہ نے بیان کیا جو علیم خبیر ہے کافی ہے، اس کے بعد ایک شخص کے سب سے زیادہ قریب رہنے والی کون ہوتی؟ بیوی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، بیویاں والوں اور سے سنیں بات، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، تم میں سب سے اچھا کون؟ وہ جو اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، کیونکہ باہر تو سب اچھے رہتے ہیں، باہر کون اچھا نہیں رہتا ہے، اچھا رہنا، اچھا بولنا، لوگوں سے اپنی تعریف سننا، نعوذ باللہ من ذلک، یہ تو غلط، لیکن اچھا رہنا لوگوں کے ساتھ تو ہے ٹھیک ہے، باہر بہت اچھا ہے، اندر معاملے اندر کے اثر لے کے جاتے ہیں، باہر تو ٹھیک ہے آپ بہت بڑے مولانا ہیں، لیکن اندر کیسے ہیں آپ؟ متوا ہے، باہر بہت اچھے ہیں، اچھی گفتگو، اچھا معاملہ، اچھی طرز حیات، اچھا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ، لیکن بیوی کے ساتھ کیسے ہیں آپ؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی او کما قال رسول اللہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہے، اور سنو میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا رہتا ہوں، اپنے اسوے کو، اپنے نمونے کو بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا وانا خیرکم لأہلی، میں تم میں سب سے اچھا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، تو آپ کی بیوی سب سے چہیتی بیوی، قریب ترین رہنے والی، گھر کے اندر رہنے والی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دے رہی ہیں، ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، قرآن پڑھو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ میں وہ مکمل اخلاق موجود تھے جو قرآن نے بیان کی۔ برادران اسلام، یہ تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت والا نبی بنا کر بھیجا، اور اخلاق میں رحمت کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کہ انسان مہربان ہو، مشفق ہو، کیونکہ آپ سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پیغام پوری دنیا تک پہنچانا تھا، اور آپ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خاتم النبیین والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ اللہ نے آپ کو بہترین اخلاق عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو دونوں جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمہ اللہ نے کہا، اور یہ اخلاق میں سب سے اہم کردار کہ انسان مہربان ہو، اور للعالمین اللہ فرماتا ہے، عالمین کے لیے، مطلب ان مسلمانوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی، حتیٰ کہ حیوانات جو عالمین میں آتے ہیں، حیوانات، ان کے معاملے میں بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ اس کے لیے حدیثیں پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، اپنے صحابہ جو آپ پر ایمان لائے، جو مسلمان ہو گئے، جنہوں نے حق کی بات کو قبول کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھے، دیکھیں کہ کیسے ان کے اخلاق تھے۔ وہ غیر مسلم جنہوں نے آپ سے دشمنی کی، آپ کے خلاف رہے، توحید کے دشمن، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی مالی دشمن، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا کردار پیش کیا، ان کے ساتھ معاملہ کیسے کیا، اور کیسے ان کے اخلاق تھے۔ یہی نہیں بلکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جانوروں کے ساتھ کیسے رہے، جانوروں کے ساتھ، اٹھائیے واقعہ سیرت میں پڑھتے جائیے، آپ کو تعجب ہوگا کہ کیسی یہ شخصیت عظمیٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رحیم بنا کر بھیجا، جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے رحمت للعالمین، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سارے جہان والوں کے لیے مہربان، مشفق اور رحم دل بنا کر بھیجے گئے۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بعثت کے ایک مقصد کو بیان کرتے ہیں اور وہ ہے اخلاق کو مکمل طور پر پیش کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اخلاق حسنہ دے کر مبعوث فرمایا، اخلاق کو مکمل طور پر ادا کرنا، مکمل طور پر پیش کرنا امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے، اس لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اخلاق، اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا حق، جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو اس کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آنا، مطلب یہ کہ اس کا حق اس کو ادا کرنا اور اس کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی، ظلم، جس کو شرک کہا گیا، وہ نہ کرنا، اور حقوق العباد میں بھی مکمل طور پر آپ ثابت رہنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد رہا۔ برادران اسلام، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں آپ کے اخلاق کو ذکر کرتے ہوئے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا سہلا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان آدمی تھے۔ کیا مطلب آسان کا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح ہیں صحیح مسلم کے، فرماتے ہیں اے سہل الخلق، کریم الشمائل، لطیفا میسرا فی الخلق، او کما قال رحمہ اللہ تعالی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں آسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق والے اور بلند کردار والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو آسانیاں پیش کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کا مطلب ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اخلاق کو ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمه الله فينتقم لله بها۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین آپ کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے اخلاق فاضلہ کو ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اختیار کا حکم دیا، اجازت دی کہ دو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو چوائس کر لیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ دونوں میں سے جو آسان چیز ہوتی اس کو اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔ وہ چیز جو اختیار کر رہے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز گناہ نہ ہو۔ اگر گناہ ہوتی وہ چیز، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ اس گناہ سے سب سے زیادہ دور رہتے تھے، لوگ اتنا دور نہ رہیں جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ، اس معصیت، اس نافرمانی سے دور رہتے تھے۔ لیکن اگر معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو، تو دونوں میں سے جو آسان چیز ہو، ایسر ہو، زیادہ آسان ہو، اس کو اختیار کرتے تھے تاکہ آپ کے فالوورز، آپ کے متبعین کو بھی عمل کرنے میں آسانی ہو۔ آگے فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه ابدا، کبھی بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جیسے آگے تفصیل آ رہی ہے، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کی دعوت میں رکاوٹیں آئیں، آپ کو برا بلا کہا گیا، آپ کو پکڑا گیا، آپ کو سخت بولا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، تہمت آپ کے ازواج مطہرات پر لگائی گئی، لیکن اس کے باوجود کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے اپنی ذاتی دشمنی کو ثابت نہیں کیا اور کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کرتا، اللہ کی حرمت کو پاش پاش کرتا، اللہ کی حرام کردہ چیز کو اختیار کیا جاتا تو اللہ کے خاطر بدلا لیتے تھے، اللہ کے خاطر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلا لیتے تھے۔ لیکن آپ کی ذات میں کوئی کچھ کام کیا گیا ہو، آپ کی ذات کو تکلیف دی گئی ہو، آپ کو کچھ کہا گیا ہو، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے یا اپنے مارنے والوں سے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلا نہیں لیا۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ یہ جو بدلے کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف اپنے نہیں غیر، کیونکہ غیروں نے تکلیف دی، یہود و نصارہ کی سازش، یہود و نصارہ کی اذیتیں، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اگر ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اٹھا کر پڑھیں، تعجب ہوتا ہے، کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہود و نصارہ کے ساتھ، کیونکہ موضوع وہ ہے میرا, یہود و نصارہ. کافر آپ آئے ہیں, آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کفر ہٹے توحید آئے. تو کفر چھوڑا جائے, توحید کو اختیار کیا جائے, بندوں کی بندگی کو دور کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کو اختیار کیا جائے. زمین پر حکومت نہیں اللہ کی, زمین پر رب العالمین کی عبادت ہو, یہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا. وہ جو کہتے ہیں حکومت قائم کرنا غلط بات ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وما ارسلنا, دلیل میری قول کی, وما ارسلنا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ کہہ رہا ہے فاعبدون, عبادت میری ہو. اور عبادت کا مطلب معلوم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے, قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لفظ عبادت جہاں بھی قرآن میں آیا ہے مطلب توحید ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت لے کر لوگوں کے پاس آئے تو آپ کا انکار کیا گیا, دشمنوں یہود و نصارہ انکار کیا, سازشیں کی, اس کے باوجود محمد رسول اللہ کے اخلاق ان کے ساتھ اچھے معاملہ ان کے ساتھ, کہ کوئی بیمار پڑتا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے جاتے, اگر کوئی مشکل میں ہوتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ دیتے, کوئی مارنے کے لیے آتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پکڑا جاتا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے. آپ کو قتل کرنے کی سازشیں جن لوگوں نے کی, ایک دو نہیں مختلف طریقے سے, مختلف طریقوں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی جو مکہ والوں نے کوشش کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب غلبہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کرتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں. کیا ہے بھائی, یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے جو جس کے کچھ پوائنٹس, کیونکہ ایک محاورے میں ہم تفصیل سے یا ایک رات بیٹھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اخلاق نہیں بتا سکتے, اس کے کچھ اشارے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تاکہ ہم کو احساس ہو کہ ہم جس نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہاں ان کے اخلاق کافروں کے ساتھ اور کہاں ہمارے اپنے اخلاق, اور کیسے ہم ہیں کہ ہم کو یہ کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو پڑھو سٹڈی کرو, دیکھو ان کے اخلاق کافروں کے ساتھ کیسے تھے, ان کے معاملات کیسے تھے, ان کا لین دین کیسے تھا کافروں کے ساتھ, تاکہ تم بھی ایسے اخلاق کو اپناؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے پھیل گئی اخلاق کی وجہ سے, ویسے ہماری بھی ہم بھی کوشش کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میسج کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے اس دین کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ پیاسے ہیں یا ناآشنا ہیں اس اچھے دین سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ اس سچے مذہب سے. برادران اسلام, جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم والا بنا کر, رحمت والا نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے, بڑے مشفق تھے, چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو, چاہے وہ شخص ہو جو آپ پر ایمان لا چکا ہو اس کے ساتھ بھی آپ رحم کا معاملہ کرتے تھے, اور غیر جو کافر ہے جو آپ کا دشمن ہے یا آپ کی دعوت کا دشمن ہے, تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہوتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رحم دل تھے بلکہ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو, مشفقانہ طریقہ اختیار کرو, کسی پر ظلم مت کرو, کسی کے ساتھ سختی مت برتو, بلکہ رحم دل بن کر زندگی گزارو, جیسا کہ اس حدیث سے واضح طور پر پتا چلتا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حدیث قولی ہے, لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس, اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. اور یہاں لوگ تفسیر میں آتا ہے, تشریح میں اس حدیث کی بخاری شریف کی, کہ لوگوں سے مراد عام ہے, چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والا, کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ شخص کیوں نہ ہو, اپنا ہو یا پرایا ہو, ہمارے دین کا ہو, مسلمان ہمارا بھائی ہو یا کافر ہو, دوسرا ہو, دوسرے دین کو اختیار کرنے والا. الناس عام ہے اور عام عام پر رہے گا جب تک کہ کوئی چیز اس کو آ کر خاص نہیں کرتی ہے, جیسے کہ اصول قاعدہ ہی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں ترغیب دلائے کہ اے لوگوں تم رحم کیا کرو لوگوں پر, مہربان ہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم کو ملے, کیونکہ اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا, جیسا کہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی گواہی دی ہے. اگر اسلامی تعلیمات کا, محاسن اسلام کا, اسلام کی خوبیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ مذہب دین الرحمہ اس کو کہا گیا, علماء رحمت کا دین ہے, کہ اس میں کسی پر سختی نہیں ہے, کسی پر ظلم نہیں ہے. پوری اسلامک اسٹڈیز کریں, تعلیمات دیکھیں اسلام کی, کسی پر نہیں. کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے دن تو وہ اس پر سختی نہیں, کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے چہرہ رکھو اور کپڑے ویسے پہنو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے زندگی گزارو, تو اس پر اس کا ظلم نہیں ہے. کسی سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو مال کما رہے ہو اس کی سالانہ زکات نکالو, تو یہ اس پر ظلم نہیں ہے بلکہ رحم ہے. اگر تفصیلی طور پر جا کر دیکھیں, آپ پڑھ کر دیکھیں اور تقاضوں کو دیکھیں, مقاصد کو دیکھیں, نتائج کو دیکھیں, رزلٹس کو دیکھیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے, تو آپ کو معلوم ہوگا دین الرحمہ والصلاح, مکمل دین رحمت ہے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین. برادران اسلام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخالفین ہوا کرتے تھے, جو لوگ آپ کے خلاف رہے, چاہے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے خلاف جو یہود و نصارہ تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ان کو معاف کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے ساتھ کیسے رہے, اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں, کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے سیرت ابن ہشام میں, سیرت السیرہ النبویہ میں ابن ہشام نے اور دیگر مفسرین نے, دیگر مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے یہ چیز. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے سامنے کفارِ مکہ کھڑے ہوئے, سرداران قریش جن لوگوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں آخری کوشش کر رہی, جس کو ہم کہیں آخری کوشش, کوئی کسر نہیں چھوڑی کفارِ مکہ. جب سن نو ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کو مکہ والوں نے نہ صرف مارا اور نہ صرف روکنے کی کوشش کی بلکہ مجبور کیا ہجرت پر, اور اللہ کے حکم سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا, فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ طور, ٹھیک ہے, وہ لوگ مغلوب ہو گئے, مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے سب, جن کو سب یاد ہے کہ ایک نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے وہ نماز میں اوجھڑی ڈال کے واقعہ ہو یا قتل کرنے کی سازش ہو, پتھر ڈال دینا, جیسے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اوپر سے کسی کمبخت کو نالا ملعون کو بھیجا تاکہ وہ پتھر ڈال دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے, پوری ساری چیزیں ان کو یاد آ رہی تھی آٹومیٹکلی, کیونکہ انسان نے جو بھی کیا اس کو یاد. اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں, یہاں پر غلبہ اسلام کو ہو چکا ہے, چاہے نا اگر صرف ایک اشارہ کر دے تو ان سب کا سب قلم کر دیا جاتا تھا. صحابہ کھڑے ہوئے ہیں جو آمنا و اطعنا کہنے والے صحابہ, آپ حکم دیں بس, بلکہ آپ حکم نہ بھی دیں, آپ کو آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائی گئی تو اجازت مانگی حکم دے کے گردن مار, اجازت بلکہ گردن مارنے کے لیے گئے بھی ایسے سے واقعہ. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معاملہ, واللہ تاریخ نے ایسی مثال نہیں پیش کی, نہ قیامت تک تاریخ ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ ایک شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے, تکلیف دی جا رہی ہے, ستایا جا رہا ہے, دعوت کے سلسلے میں کیا دشمنی تھی آپ کو معلوم ہے, وہ کمبخت ملعون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچ رہا تھا, لوگوں کا گلا کھولنے کی کوشش کر رہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ہٹا دیتے دھکا مار کے, وہ کہتے ہیں اتقتل رجلا یقول لا الہ الا اللہ اتقتل رجلا یقول ان اللہ ربی او کما ورد الحدیث. نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں کیا ہو گیا ہے تم کو, ایک ایسے آدمی کو تم مارنے کی کوشش کرو جو یہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے, تمہارا رب اللہ ہے, اپنے رب کو پہچانو, اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, یہ دشمنی اس لیے مار رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق. تو وہ سب موجود تھے وہاں پر, بڑے بڑے سردار موجود تھے, اور واقعے کو ذرا واقعہ بے شک آپ جانتے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے یہود و نصارہ کفار کو مشرکین مکہ وہ سامنے کھڑے ہوئے اور کنڈیشن دیکھیں اس واقعے, مکہ پتا ہو چکا ہے, اب کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ, جب پہلے جو کر سکتے تھے پوری کوشش کر رہے ہیں ہر طریقے سے. مکہ میں کوئی آدمی آتا بدنام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے کہ دیکھو ایک آدمی کسی اور کام سے مکہ میں داخل ہوتا, نبی لوگ یہ مشرکین مکہ کفار مکہ اس کو روکتے, روک کر کہتے کہ دیکھو ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ ہمارے باپ دادا کے دین سے لوگوں کو پھیر رہا اور ایک نئی دعوت پیش کر رہا ہے, لہذا تم اس کی بات مت مانو. یہ بھی کیا اور بہت کچھ کیا جس کی تاریخ گواہ ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو کچھ بھی کر سکتے تھے. آپ میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں, غور کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ اگر ہم اس جگہ ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر, ہم کو تکلیفیں دی جا رہی, ستایا گیا, پریشان کیا گیا, سب کچھ کیا گیا اور ہمارے ہاتھ میں پاور ہے, قوت ہے, تو کیا کرتے, بوٹیاں نوچ لیتے اس کی, ہے نہیں مسلمان آج کا بوٹیاں مارتا, جیسے مارو پکڑو ایک نیا ہے نا, ہندو کافر کو کیا کرنا, پکڑنا مارو,
یہ دین. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, کیا فرمایا, سر کو جھکائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو. اب تو یہ چھوڑیں گے نہیں کیونکہ موقع مل گیا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ گواہ فرماتے ہیں, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو. اللہ اکبر, کیسے نبی, چاہے تو بوٹیاں نوش لیتے تھے ان کے صحابہ اگر حکم دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. یہ ایک زبردست مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کافروں کے ساتھ جو ہوتے تھے. یہی نہیں میرے بھائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے خیر کرتے تھے کافروں کے لیے. آپ کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں ان قبیلے والوں نے, ان مشرکین مکہ نے, ان کفار مکہ نے ہم کو تکلیفیں دی ہیں, اذیتیں دی ہیں, دعا کیجئے کہ اللہ ان کو برباد کر دے. بد دعا کی درخواست کی گئی, جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے. انصار آئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ علی ثقیف, فقال اللهم اهد ثقیفا, قالوا يا رسول الله ادعوا الله عليه ادعوا الله عليهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا, فعادوا فعاد عليهم فاسلموا فوجدوا من احسن الناس اسلاما او كما ورد في الحديث. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انصار صحابہ کی جماعت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثقیف کے لیے بد دعا کیجیے, کیونکہ ان لوگوں نے بہت تکلیفیں دی, بہت اذیتیں پہنچائی, بد دعا کی درخواست کی جا رہی ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر کر رہے ہیں, اللہم اہدی ثقیفا, اے اللہ قبیلے بنی ثقیف کو ہدایت دے. صحابہ دوبارہ کہتے ہیں, انصاری صحابہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے, ان کے لیے بد دعا کیجئے. دعا مطلب دعا, علیہ کا مطلب بد دعا کہ وہ لوگ برباد ہو جائے, اللہ ان کو نیست و نابود کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہی کہتے ہیں, اللہم اہدی ثقیفا, اے اللہ ان کو ہدایت دے. تیسری مرتبہ وہی چیز دہرائی گئی درخواست آپ سے, اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ یہ لوگ برباد ہو جائیں, یعنی بد دعا, ان پر دعا کیجئے, بد دعا کیجئے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی کہا, دعائے خیر, اے اللہ ان کو تو ہدایت دے. سبحان اللہ, آپ کی دعا کا اثر تھا, بنی ثقیف کے لوگ اسلام قبول کر لیے اور مسلمانوں میں سب سے اچھے وہ لوگ رہے اور ان میں ائمہ رہے اور بڑے بڑے اچھے صحابہ ان میں سے گزرے ہیں بڑی ثقیف میں سے, جن کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. یہی نہیں, طائف جانتے ہیں آپ, طائف کا واقعہ بخاری کی حدیث, طائف کی گلیوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوا, اخلاق تھے نا ایک آخروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, گئے دعوت دینے کے لیے, کوئی ذاتی فائدہ نہیں, اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, ہمارے نبی ہمارے اسوہ, دعوت پیش کرتے ہیں تو قبیلے کے لوگ اوباشوں کو, بدماشوں کو, نوجوانوں کو جو ہوتے ہیں جوش, پکڑو مارو, کس کو پکڑنا, کس کو مارنا, ہوتے ہیں نا بعض لوگ, خالی آپ بولیے میں ماروں گا, اشارہ کر دیجئے ماروں گا, ہوتے ہیں بعض لوگ, ان کو بھی تعلیم دینا چاہیے, ضروری ہے. تو یہ لوگ, ان لوگوں نے اپنے اوباشوں کو, نوجوانوں کو جو جذبے والے تھے بہت زیادہ, تیار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تک مارو, کیونکہ یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں, ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم کو ہٹانے کے لیے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا یا نہیں مارا گیا؟ مارا گیا, حدیثوں میں کیا آتا ہے, پتھروں سے مارا گیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پناہ لینے کے لیے باغ میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر, وہ شخص جو یہ کہے کہ لا قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں لا الہ الا اللہ حق کی دعوت کو قبول کر لو, پتھروں سے استقبال, دعوت پیش کرنے گئے تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پتھروں سے استقبال, مارا جا رہا ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, حتیٰ کہ خون سے لہولہان ہو کر پناہ لیتے ہیں باغ میں. اللہ اکبر, خون سے لہولہان, خون جسم مبارک سے دنیا کا سب سے اچھا خون بہ رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے کتنے لوگوں کا خون اب تک اللہ کے واسطے خطرہ بھی نکلا ہوتا ہے, پھر یہ کہاں کا جوش, کہاں کا جذبہ, کام تو کچھ بھی نہیں کی, ماروں پکڑوں ماروں کا سلسلہ ہے ہمارا. کافروں کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں, خون بہا رہے ہیں, ان کے جسموں کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے ہیں, اپنے جسم کو اپنے خون کو جہنم میں مت چلاؤ اے طائف والو, لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, اللہ تم کو نجات دے گا جہنم کی آگ سے, جنت میں داخل کرے گا جہاں تمہارے جسموں کو راحت ملے گی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جنت کی. یہ ایک آدمی آپ کی بھلائی کے لیے آئے, آپ اس کو پتھر مارے تو کیا حال ہونا چاہیے اس آدمی کا؟ لیکن کیا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرشتہ آتا ہے, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے اگر آپ حکم دیں گے کہ ٹھیک ہے مار دو ان کو, تو ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں طائف والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا, خلاص فنش. کیا کہتے ہیں بخاری کے الفاظ, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. دعائے خیر, اللہ اکبر, کیسے اخلاق, کیسی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مارا جا رہا ہے, فرشتہ اجازت بھی مانگ رہا ہے, اجازت دے کیونکہ آپ پر ظلم ان لوگوں نے کیا, ہم ان کو ختم کر دیں. فرشتے کے پاس پاور بہت زیادہ ہوتا ہے, ختم کر دے پہاڑوں کا فرشتے. کیا کہتے ہیں, اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے. میری قوم, غیر قوم, ہم کیا بولتے ہیں آج, غیر قوم, یہ ہندو کافر, غیر قوم, غیر قوم, غیر قوم, ایسا دور کرتے ہیں جیسے آٹے میں سے بال کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون, بخاری کے الفاظ ہیں. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے. اللہ فانہم لا یعلمون, اس لیے کہ وہ لوگ نہیں جانتے. اے اللہ وہ لوگ نہیں جانتے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. دعائے خیر, یہ ہے اخلاق محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے ساتھ, کہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے, اور طائف والے بعد میں چل کر مسلمان ہو جاتے ہیں. یہی نہیں بلکہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں خیر کی. بخاری کے الفاظ ہیں, یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعا لینے کے لیے آتے تھے. دیکھیے یہودی آ کر چھینکتے تھے جان بوجھ کر, ہونا بول کے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھینکتے تھے, کیونکہ معلوم تھا ان کو حریف سنت معلوم تھی ان کو کہ چھینکیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کیا پڑھیں گے, دعا دیں گے ہم کو. کیا دعا, کس کو یاد ہے, یرحمکم اللہ, اللہ تم پر, یہدیکم اللہ, یرحمکم اللہ, اللہ تم پر رحم فرمائے. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی اسی غرض سے آتے, آ کر چھپتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا ہے خیر کرتے. کیا دعا دیتے, یہدیکم اللہ استحبابکم, اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہارے معاملے درست فرما دے. ان کی ہدایت کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, جبکہ جان بوجھ کر وہ لوگ یہ فعل کرتے تھے. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے, یہ حدیث بخاری میں, یعنی صحیح بخاری میں نہیں ہے بلکہ ادب المفرد جو امام بخاری کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے, اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. یہی نہیں بلکہ برادران اسلام, یہود و نصارہ کی طرف سے اگر ہدیہ آتے, گفٹس آتے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بصر و چشم اس کو قبول بھی فرما لیتے تھے, انکار نہیں کرتے تھے. ہدیہ آتا تھا کافروں کے اخلاق دیکھیے آپ کے, قبول کرتے تھے. حتیٰ کہ واقعہ آتا ہے ابو داؤد میں کہ زینب بنت حارث جو سلام بن مشکب کی بیوی تھی, یہودی, زینب بنت حارث یہ یہودی خاتون تھی, تو غزوہ خیبر کے وقت یا خیبر میں, مقام خیبر میں اس نے کیا کیا, ایک بھنی ہوئی بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کی, اور اس کمبخت عورت نے اس میں زہر ملا دیا. اس نے زہر ملا کر اس ہدیے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. بعد میں وحی کے ذریعے آپ کو پتا چلا تو اس کو کھانے سے احتراز کیا, اجتناب کیا اور دور رہے, لیکن ہدیہ ضرور قبول کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافرہ یا اس یہودی عورت کا. اور یہ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, اسی لیے علماء کرام نے یہاں پر ایک بات بیان کی, جیسے کہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مغنی میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اہل حرب جو ہے یہود و نصارہ, ان کی طرف سے اگر کوئی ہدیہ آتا ہے, اگر کوئی گفٹ وہ دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کو قبول کرنا مسلمان کے لیے, ایمان والے کے لیے جائز ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک بھی صحیح حدیث کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ مقوقس, مقوقس یا مقوقس جیسا کہ اس کا نام آیا ہے, تو اس نے بھی ایک ہدیہ پیش کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہدیے کو بھی قبول کیا تھا. اس سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا اندازہ لگایا جا سکتا. یہود و نصارہ جو جنہوں نے ایمان نہیں لایا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے, تو ان کی طرف سے بھی ہدیے آتے, اگرچہ ایک بری سازش کے تحت بھی ہدیہ پیش کیا, جیسے زہر کا ملایا جانا, اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدیے کو قبول فرماتے. اسی طریقے سے اگر ان کی طرف سے دعوتیں آتی تو آپ دعوت کو بھی قبول کرتے, جیسا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت کو قبول کیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کیا, اور اس عورت نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا, اور وحی کے ذریعے آپ کو اطلاع ملی, تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے اجتناب کیا اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھا. برادر اسلام, جہاں تک بیع و تجارت کا معاملہ ہے, لین دین کا, یہ عام معاملہ بیہیویئر غیر المسلمین کے ساتھ, خاص طور سے کفار یہود و نصارہ کے ساتھ, تو اس سلسلے میں بھی قرآن مجید کی کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے ساتھ اگر وہ آپ سے نہ لڑیں, وہ آپ سے قتال نہ کریں, آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور نہ کریں, تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کا اندازہ لگائیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کروں. سورہ ممتحنہ کی آیت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اس عظیم ترین قرآن مجید کی آیت پر غور کریں. اس میں ایک بہت بڑا قاعدہ بتایا جا رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اصل معاملہ غیر المسلمین کے ساتھ ہو یا مسلمانوں کے ساتھ, وہ اچھا ہونا چاہیے. غیر جو یہود و نصارہ ہے, کفار ہے, ان کے ساتھ ہمارا بیہیویئر, ان کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے, وہ معاملہ اچھا ہونا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے. حسن سلوک ہم کو کرنا چاہیے کافروں کے ساتھ. یہ قاعدہ ہے جس کی یہ دلیل ہے قرآن مجید کی آیت سورہ ممتحنہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کافر, کیونکہ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ جو آپ سے قتال کرتا ہے, جنگ کرتا ہے, لڑتا ہے, ایک وہ کافر جو آپ سے قتال نہیں کرتا, وہ اپنی جگہ ہے, اپنے دین پر ہے, آپ کا دین اس نے قبول نہیں کیا ہے, لیکن وہ آپ کو ستاتا نہیں ہے, مارتا نہیں ہے, مجبور نہیں کرتا ہے نکلنے پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, دین کے سلسلے میں جن کافروں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا, تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی, اور اسی طریقے سے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا, وہ کافر ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ نہ قتال کیا نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو. ان تبروہم البر, نیکی کرو ان کے ساتھ. اور اخلاق کی سب سے اونچی چیز ہے یہ کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کرے, اچھا معاملہ پیش کرے اور اچھا ادب اختیار کرے. تو کافر جو قتال نہیں کرتا ہے, جو آپ پر تلوار نہیں اٹھاتا ہے, جو آپ کو نکالنے پر مجبور نہیں کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان کے ساتھ نیکی کرو, اللہ تم کو نہیں روکتا ہے, اللہ ان سے دوستی کو روکتا ہے, ان کافروں کے ساتھ دوستی کرنے کو روکتا ہے جنہوں نے تم سے قتال کیا, لڑائی کی, تلوار اٹھایا, تم کو مارا, تم کو تمہارے گھروں سے نکالا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے ان تولوہم کہ تم ان کو دوست بناؤ. اور جو ان کو دوست بنائے گا, ایسے لڑنے والے, ایسے مسلمانوں کو مارنے والے کافروں کو دوست بنائے گا, فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. برادران اسلام, یہ قرآن مجید کیا ہے؟ صرف پڑھنے کی نہیں تھی, یہ قرآن مجید کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا حکم دیا ہے ان کافروں کے ساتھ, اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے اور اچھا بیہیویئر اختیار کرنے کا ان کافروں کے ساتھ جو ہم سے نہیں لڑتے ہیں, جو ہم کو مارتے نہیں ہیں, جو ہم کو ستاتے نہیں ہیں, ہم کو ہجرت کرنے پر, اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنے پر, شہر سے, گاؤں سے مجبور نہیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ان تبرو, ان کے ساتھ تم نیکی کرو. اور نیکی کرنا, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا, اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ہم کو ملتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے اس کے بعد آج تک جنہوں نے اسلام کو صحیح طور سے سمجھا, قرآن حدیث نصوص کا صحیح مطالعہ کیا اور فہم السلف پر جنہوں نے نصوص کو سمجھا, آج بھی وہ کافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں, وہ کافر جو قتال نہیں کرتے ہیں, اسی طریقے سے وہ کافر جو مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں, ان کے ساتھ آج بھی صحیح اسلام کو سمجھنے والے بہتری کرتے ہیں اور حسن سلوک کرتے ہیں. برادران اسلام, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوسی میں یہود و نصارہ ہوتے تھے, پڑوس میں رہتے تھے, اسی طریقے سے ان کو دعوتیں دی جاتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی میں اگر کوئی بیمار ہوتا, پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے تھے اگرچہ وہ یہود و نصارہ کیوں نہ ہو. جیسا کہ یہودی بچے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا تھا, ایک یہودی کا بچہ بیمار پڑ گیا تھا, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ آپ کے اخلاق ہیں. اور اس آیت کی تفسیر کھلی ہوئی, اوپنلی تفسیر, کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں اور جا کر اس پر اسلام کو پیش کیا. اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا. اخلاق کا دیکھیے, اخلاق کا کیسا رزلٹ ملتا ہے. اخلاق سے پیش آؤ, نرمی, اچھا معاملہ کرو, کیونکہ اللہ کا دین پہنچانا ہے, وہ ضرور اللہ کے دین کو قبول کرے گا جو دین اس قدر اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. حتیٰ کہ ہم دشمن ہیں ان کے, ہم ان کے دین والے نہیں ہیں, ان کے مذہب کے نہیں ہیں, دوسرے مذہب کے ہیں, اس کے باوجود ہمارے ساتھ اتنا اچھا معاملہ. یہودی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوا, بیٹا آخری سانس لے رہا ہے, مرنے کے قریب ہے, بیمار ہے, جس میں مرض الموت جس کو کہتے ہیں, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرنے کے بعد اس پر اسلام کو پیش کرتے کہتے ہیں, بیٹا توحید کا اقرار کر, اسلام قبول کر. وہ باپ کی طرف دیکھتا ہے نگاہیں اٹھا کر, کیونکہ باپ یہودی ہیں, کہیں باپ منع نہ کر دے. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, یا بنی, اے میرے بیٹے, اطع ابا القاسم, ابوالقاسم ان کی کنیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابوالقاسم کی اطاعت کرو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام قبول کر لو. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو اس نے قبول کیا. اس یہودی نے اپنے بچے سینے کا، نہیں یہ مسلمان ہے، یہ مارتے ہیں ان کو، یہ کاٹتے ہیں، یہ غلط ہے، ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ستاتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں ہم کو. نہیں، معاملہ زندگی میں دیکھتا تھا، یہودیوں کو معلوم تھا، یہود و نصارہ جانتے تھے. صادق اور امین کہا گیا کفار مکہ کی طرف سے آپ کو، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کی دعوت کیسی ہے، آپ کا معاملہ کیسے ہے، آپ کا حسن سلوک کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، کیسے بات کرتے، کیسے رویہ ہے، کیسے آپ کے معاملات ہیں پوری زندگی میں، وہ لوگ جانتے تھے. اس لیے اس نے کہا کہ یہ سچے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی دعوت بھی سچی ہے. اے بیٹا، ان کی بات کو مان لینا. بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کی روح پرواز ہو گئی. یہ تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہود و نصارہ کے ساتھ تجارت کا بھی تھا، لین دین، جیسا کہ بخاری کی مشہور حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوئے تو آپ کی درہ ایک یہودی کے پاس مرہوم تھی 30 کے بدلے، اور اس 30 کی تفسیر 30 درہم کی، سا من تمر، ایک سا تمر کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ درہ ایک یہودی کے پاس مرہوم تھی، یعنی رہن میں رکھی ہوئی تھی. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے، البدایہ والنہایہ. اس واقعے پر غور کریں تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے آپ اندازہ لگائیں. صحابہ کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ کہا گیا اور کیسا کیا کیا گیا، صحابہ کے سامنے کیا بولا گیا اور کیا کیا گیا، اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس بات کو کہ ایک یہودی تھا جس کا نام زید بن سعنہ تھا، زید بن سعنہ، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا اور ابھی واپس نہیں کیے تھے کہ وہ آ گئے، ٹھیک ہے، قرض اپنا مانگنے کے لیے. صحابہ کی جماعت ہے بیٹھی ہوئی جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی موجود ہیں. وہ زید جو یہودی تھا جس کا قرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا ادا کرنا، سمجھ رہے بات، وہ آیا اور آ کر کہنے لگا سب کے سامنے، صرف کہا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو پکڑا، اس نے، صحابہ موجود ہیں، قمیص کو پکڑ کر کھینچا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کو پکڑ کر آپ کے جبے پہ کھینچا اور بڑے سخت انداز سے آپ کو دیکھنے لگا، بڑے سخت نظروں سے، وہ بیوشین غلیظ روایت میں آیا ہے کہ سخت نظر سے، بالکل جیسے نفرت بھری نظر، جس کو اردو میں آپ کہیں نفرت بھری، کیونکہ ان کو کون سی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی تھا، تو یہودی نفرت بھری نظروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا اور دیکھ کر بڑا سخت اس نے کہا، کہا اے محمد میرا قرضہ کیوں ادا نہیں کرتے، اے محمد میرا قرضہ ادا کرو. اور اس کے بعد اس نے بہت سخت جملہ کہا، کہا کہ تم کیا، تمہارا پورا خاندان ڈبانے والے ہیں، تمہارا خاندان سب ڈبانے والے لوگ ہیں، لیتے ہیں ڈبا دیتے ہیں تم لوگ. اللہ اکبر، بازو پکڑ کر آپ کے قمیص کو پکڑ کر کھینچنا، صحابہ موجود ہیں، اور قرض کا مطالبہ کرنا اس انداز سے اور نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنا. اور بھی روایت میں آتا اس نے اور بھی بڑا سخت کچھ کہا. زید جو کون تھا، یہودی صحابی نہیں ہے، یہودی مسلمان نہیں، تو اس نے سخت کہا. عمر ابن خطاب کو رہا نہیں گیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں گھومنے لگی، کیا اس کے سر کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے نبی حضرت عمر ابن خطاب کی دونوں نگاہیں اس کے سر کی طرف گھوم رہی، ادھر سے مارو ادھر سے مارو کہاں سے مارو، غصہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت، اور یہ جملے قرض کا مطالبہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. اس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، میں دیکھ رہا ہوں تو کیا کر رہا ہے اور میں سن رہا ہوں تو کیا بول رہا ہے، میرے سامنے تو یہ کام کر رہا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نفسوں سے زیادہ ہمارے نزدیک عزیز ہے، ان کے ساتھ یہ رویہ، یہ بھی اگر تو کر رہا ہے. اور فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہ اگر مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملامت کرنے کا ڈر نہ ہو تو تیری گردن مار دوں گی، ان کے روکنے کا ڈر نہ ہو وہ روکیں گے مجھے، اس لیے میں نہیں مار رہا، ورنہ میری تلوار تیار ہے تیری گردن مارنے، ہاتھ ریڈی ہے، پیسز کر دوں تیرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زیادتی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے بیہیویئر تو کر رہا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں عمر کے ان الفاظ کو سن کر اور ہنس رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر، مجھے اور اس یہودی کو اس سے اچھی چیز کی ضرورت ہے، کہ تم یہ مت کہو کہ پکڑ کے اس کو مارو میں، بلکہ ہم دونوں کو ضرورت یہ ہے کہ تم اچھے طریقے سے اس کو سمجھاؤ، مجھ سے یہ کہو تم کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرض اس کا ادا کر دیجئے، قصہ ختم کر دیجئے، اور اس سے کہے، اس سے آپ یہ کہیں اے عمر کہ اے یہودی تجھ کو اپنا قرض لینے آیا ہے نا، تو اچھے طریقے سے مطالبہ کر، اچھے انداز سے پیش آ، یہ تیرا انداز، یہ تیرا رویہ، یہ تیرا بیہیویئر غلط ہے، اس طریقے سے قرض کا مطالبہ نہیں کیا، یہ اس کی ہم کو ضرورت تھی، نہ یہ کہ تم اس طریقے سے جملے کہو کہ اے اللہ کے دشمن اگر میں چاہوں تو تیری گردن مار دوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ڈر نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس کے بعد کہہ رہے تم اچھے طریقے سے ہم دونوں کو سمجھاؤ، مجھے بھی اس کو بھی، دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اللہ وہ سمجھانے والے دنیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تم سمجھاؤ، کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیجیے اس کا قرض، قصہ ختم کر دیجیے اس کا، اور اے یہودی تجھ کو مانگنا ہے تو اچھی طریقے سے اچھے انداز سے مار، یہ کیا کپڑا پکڑ کر کھینچ رہا ہے، چادر پکڑ کر کھینچ رہا ہے، اور اس طریقے سے سخت الفاظ کہہ رہا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور ان کے خاندان کے بارے میں، نعوذ باللہ من ذلک. اس کے بعد عمر ابن خطاب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو، اس کا جتنا پیسہ ہے وہ دے دو، اور ساتھ میں 20 سا کھجور بھی اس کو دے دو. یہ الوداع النہایہ میں موجود ہے، اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی برتی گئی، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سخت کچھ برا بلا کہا گیا، اس کے باوجود غصہ نہیں ہوئے بلکہ اس کو خوش کر دیا اور اس کا حق اس کو واپس کر دیا. یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. روایت میں آتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ اثر کر گیا اس یہودی پر، زید پر، زید بن سعانہ پر، یہ اس یہودی پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ، یہ اچھے اخلاق اثر کر گئے. اس کے بعد چند ہی دنوں میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، جو کل تک دشمن تھا آج وہ اپنا ہو گیا، پیارا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابے دار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہو گیا. برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یہودی آتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، السلام علیکم، معلوم ہے نا آپ کو السلام یعنی موت، آپ پر موت ہو، اللہ کی طرف سے آپ پر موت آ جائے، آپ ختم ہو جائیں، بد دعا کر رہے ہیں، بد دعا کے الفاظ آ کر سامنے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہی ہے اندر، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہ کیا اللہ کے رسول یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو غصہ ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ نرم ہو جاؤ، نرمی اختیار کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جواب دے دیا وعلیکم کہہ کر، جیسا کہ بخاری کے الفاظ، بلکہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرمایا وعلیکم، انہوں نے السلام کہا تاکہ لام نہ سمجھ میں آئے، اور یہ سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ہم لوگ سلام کر رہے ہیں، سلامتی کی دعا دے رہے ہیں آپ کے لیے، جبکہ وہ لوگ موت کی بد دعا دے رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دے دیا وعلیکم، تم پر بھی اگر سلام ہے تو تم پر، سلام ہے تو تم پر، اور وہ تھا سلام. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب دینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئی، غصہ ہو گئی کہ یہ کیسے بدعا دے رہے ہیں، شوہر ہے بھائی، شوہر کو بدعا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ظاہر بات ہے وہ ایک شہیدی بیوی تھی، غصہ آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرو اے عائشہ، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، تمام معاملات میں ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دے دیا ان لوگوں کا، اے عائشہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دے دیا، میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی، یعنی تم جو میرے لیے کر رہے ہو وعلیکم تم پر بھی وہی چیز. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کا کافروں کے ساتھ، یہود و نصارا کے ساتھ. اسی طریقے سے بخاری میں وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں یہ آیا کہ لبید بن عاصم یہودی جس نے جادو کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اثر بھی ہوا، جیسا کہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا، حالانکہ صحابہ چاہتے تھے کہ اس کا قتل ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ وحی کے بعد آپ کو جب خبر ملی کہ آپ کے بالوں میں فلاں جگہ جو ہے اس نے جادو کر کے اس جگہ پتھر کے نیچے کنویں میں اس کو رکھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس بالوں کی اس گٹھی کو کھول دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری طریقے سے اچھے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ بس اس نے جو کیا تھا اس کو میں نے معاف کر دیا، اور میرا معاملہ جو میری مرض تھا یا مجھے جو جادو کا اثر تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے دور کر دیا. لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ چلنے کے باوجود بھی لبید بن عاصم کا خون بہانے کا یا قتل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس سے بھی بڑا واقعہ برادر اسلام منافقوں کے سردار کا ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول. آپ جانتے ہیں منافقوں نے مدینہ میں کیسی کیسی سازشیں کی، عہدوں کو توڑا، پیمانوں کو توڑا، اور اندر سے اسلام کا کپڑا پہن کر مسلمانوں میں مل کر آمنا کہہ کر ان کے سامنے آمنا، جیسے کہ قرآن میں سورہ بقرہ میں لگا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا انما نحن مستهزئون, ایسے خبیث لوگ منافقین, اتباہ کا دشمن, ایک اندر کا دشمن. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے ساتھ کیسے تھے؟ منافقین کا سردار جس نے اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی تھی اور پیش پیش تھا تہمت لگانے پر, اس نے وہ آگ جلائی تھی اور جو مدینہ میں پھیل گئی تھی, اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کتنی تکلیف ہوئی, واقعات موجود ہے بخاری کے جس میں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی تکلیف ہوئی, عائشہ کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ, ان سب گھر والوں کو, جو اچھا گھر تھا مسلمانوں کا, ان سب کو تکلیف ہوئی, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اس کے باوجود یہ سردار جب مر جاتا ہے, عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کا جب انتقال ہوتا ہے, یعنی یہ جب مر جاتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانک دیا, اپنی چادر سے اس کا سر ڈھانک دیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی, اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قرآن مجید کی آیت کو نازل فرما دیا, استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, سورہ توبہ کی تقریباً آیت ہے یہ, بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ معافی مانگیے ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے یا مت کیجیے. اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں گے, اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. آپ کر لیں لیکن اللہ ان کو معاف کرنے نہیں والا ہے, اس لیے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ لگائیں, یہودی یہ منافق جو اتنی زیادہ تکلیف دیتا تھا, وہ مر جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق عظیم کردار کی دعوت دیتی ہے یہ چیز. اسی طریقے سے بخاری کی وہ حدیث بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے اخلاق کو بتاتی ہے کہ آپ پر تہمت لگائی گئی صحابہ کے سامنے, آپ کو برا بھلا کہا گیا, تہمت لگائی گئی, اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور یہ حکم نہیں دیا کہ اے عمر جاؤ اس کی گردن کو مارو. کون ہے یہ اور کیا واقعہ ہے؟ واقعہ بڑا عظیم ہے کیونکہ اس کا تعلق خوارج سے, خوارج کی جو بیج جس نے بوئی تھی وہ تھا عبداللہ بن دلخویسرا, جو دلخویسرا کے دلخویسرا کے نام سے مشہور ہے. بخاری میں پوری اس کی حدیث موجود ہے اور بہت اہم موضوع ہے یہ, کبھی انشاءاللہ وقت ملے تو اس کو بیان کیا جائے گا. خوارج کون, کیسے, کیا, تو بہرحال خوارج کی بیج جس نے بوئی تھی وہ یہ شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آپ کی مجلس میں حاضر ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. ٹھیک ہے, جنگ سے واپسی کے بعد, غزوے سے واپسی کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. اللہ کے نبی وہ آتا ہے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ لمبی داڑھی تھی اس کی اور یہ پیشانی ابھری بھی تھی, کلے اس کے مختلف پوری صفتیں اس کی آئی ہے بخاری کی حدیث میں, لمبی حدیث ہے. وہ آ کر کہتا ہے دل یا محمد, اے محمد انصاف کرو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے, مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, کہتا ہے انصاف کیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں اتق اللہ یا محمد, اے محمد اللہ سے ڈرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ سے نہ ڈروں تو پھر کون ڈرتا ہے؟ دوسری روایت بخاری کی, اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کس سے توقع کر رہے ہو انصاف کرنے کی؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ انصاف کروں؟ عمر ابن خطاب موجود تھے وہاں رضی اللہ عنہ, فرمایا دعنی اضرب عنق هذا المنافق, اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں. اس نے گستاخی کیا, تہمت لگائی کہ انصاف کیجیے, یعنی مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کر رہے مال غنیمت میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, چھوڑ دو, میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دیا. اس کے بعد حدیث پیش کی, پیشین گوئی فرمائی کہ اس کے پیچھے قوم آنے والی ہے جو ایسے قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو ان سے کم سمجھو گے, وہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ ان کے پیچھے تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے, وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے, اسلام سے ان کا کوئی واسطہ ہے. اور قرآن کا اثر, اسی حدیث میں یہ بھی لفظ آیا ہے کہ قرآن کا اثر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا, لیکن قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے کہ تم اپنے پڑھنے کو کم سمجھو گے, نمازیں اتنے تقوی کے ساتھ پڑھیں گے تم سمجھو گے یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ, لیکن دین سے ان کا کوئی, دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی, اس کے باوجود قتل کی اجازت نہیں دی. حالانکہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اجازت دے تو مار دو اس کو عمر بن خطاب, لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق تھے, اخلاق فاضلہ, معاملہ دیکھیے کیسے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ نہیں, میں نہیں کہتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نہیں کہتا کہ تم جاؤ اور اس کا قتل کرو. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے جو شروط رکھے گئے اس واقعے کو پڑھ کر دیکھیے, اور خاص طور سے نسائی کی حدیث میں نوٹ کر کے لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب کیا کچھ نہیں کیا گیا, یعنی کیسی کیسی شرطیں رکھی گئیں, اس کے باوجود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. آپ کے اخلاق دیکھیے اور کیسے بلند کردار کے آپ مالک تھے, اس کا اندازہ لگائیں. عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے, کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم حدیبیہ علاقے کے اس درخت کے نیچے تھے, نبی وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جس درخت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کیا, الشجرہ قرآن میں موجود ہے لفظ درخت جھاڑ ٹری, تو اس کے نیچے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہوا یہ کہ حضرت علی بھی سامنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور وہ سہیل یہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو مشرکین کی طرف سے آیا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھایا, خط لکھایا پیغام توحید کا پیغام دینے کے لیے, اور فرمایا کہ اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے کہا کہ الرحمن یا الرحمن الرحیم کیا ہے؟ سہیل نے ہاتھ روک دیا, سہیل نے نبی اسلام کے سامنے حضرت علی کا ہاتھ روک دیا, نسائی میں موجود ہے حدیث, روک کر کہا کہ یہ الرحمن الرحیم کون ہے, کیونکہ وہ لوگ الرحمن الرحیم جو اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے تو اس کو نہیں مانتے تھے. وہ لوگ کہتے نہیں, ہمارے آپ کے درمیان جو چیز ہے اس کو لکھیے, اللہ بس بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ, لیکن آپ وہ مت لکھیے کیا الرحمن الرحیم. ہاتھ روک دیا لکھنے سے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اے علی وہی لکھو بسمک اللہم, اے اللہ تیرے نام کے ساتھ. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کی طرف سے. اس نے پھر روک دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے حضرت علی کو, اس نے روک دیا سہیل, کہا کہ نہیں ہم رسول کا مانتے ہیں آپ سے, جھگڑا تو یہی ہے, نہیں صرف محمد وہ لکھو جو ہم پہچانتے ہیں, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب وہ لکھو, محمد رسول اللہ نہیں, رسول اللہ کو ہٹاؤ. دیکھیے کیسی کیسی. آپ نے کہا علی لکھو من محمد بن عبداللہ, اس کے اثر میں وانا رسول اللہ, لکھو مت لیکن میں اللہ کا رسول ہوں, یہ پکی بات ہے, مانو کہ نہ مانو یہ حق ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن لکھو. یہ لوگ یہ لکھنا, لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود جو ہے سورہ احمد کی حدیث ہے, اور سورہ احمد میں بھی آئی ہے, سورہ نسائی میں بھی یہ موجود ہے, تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں برادر اسلام کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے, خاص طور سے کفار اور مکہ کے ساتھ. یہاں ایک بات ضروری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہاں تک بیان کیا ہے, خاص طور سے غزوات وغیرہ کے موقع پر, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوات کے لیے بھیجتے تھے جہاد کے لیے مسلمانوں کو مومنوں کو, تو وہاں اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ وہ چرچگاہ ہو ان چیزوں کو ہدم مت کرنا, کسی بوڑھے کو مت قتل کرنا, کافر جو بوڑھا یہود و نصاریٰ میں سے مل جائے, کوئی عورت ہو تو جب تک کہ وہ خود لڑنے کے لیے نہ آئے اس کو مت مارنا, کسی بچے کو مت مارنا, جھاڑوں کو مت جلانا. بہرحال یہ ساری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر دلالت کرنے والی چیز ہے. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اس چیز کو عمل کیا. ابو بکر صدیق کے بارے میں آیا کہ وہ لیٹر لکھتے تھے اور اپنے قضاۃ کو یا جو والی ہوتے تھے یا عمرا جن کو بھیجا کرتے تھے قتال کرنے کے لیے, تو حضرت ابو بکر صدیق اس بات کی خاص طور سے تاکید کرتے تھے اگر کوئی چرچ میں جا کر چھپ جائے تو ایسی صورت میں اس کو قتل مت کرنا, اور چرچ کو یا ان کی عبادت گاہوں کو ہرگز نہ ڈھانا, کیونکہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تھا. اسی طریقے سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کے ملک میں پناہ لے لے, یہودی یا نصرانی کرسچن, آپ جانتے ہیں سعودی عرب کے واقعات ریاض وہاں یہ جوش میں آ کر مومنوں بعض مسلمانوں نے نوجوانوں نے اللہ ان کو ہدایت دے کس طریقے سے یمبو کے واقعات پکڑ کر مارا لٹکا کر پھرا لاش کو, ذرا سنیے اللہ کے نبی وسلم کی حدیث ہے. ایسے کافر جو پناہ لے لیں, معاہد جس کو عربی میں کہا گیا, ایسا کافر جو مسلمانوں کے حکومت میں مسلمانوں کے کنٹری میں آ کر پناہ لیتا ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں, اور دونوں صحیح حدیثیں ہیں, ابو داؤد کی ہے دوسری بخاری کی. ابو داؤد کی روایت یہ ہے اللہ کے نبی وسلم فرماتے ہیں اعلیٰ من ظلم معاہدا او انتقصه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فعن حجيجه يوم القيامه. اللہ اکبر, کیا حدیث ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسے معاہد کو, یعنی اس کو معاہد کہتے جو پناہ لے مسلمانوں کی حکومت میں مسلم کنٹری میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پر ظلم کرتا ہے یا اس کو ایسی ذمہ داری دیتا ہے جس کا وہ ادا نہیں کر سکتا, اوور ایکسٹرا ذمہ داری اس کو ادا کر دیتا ہے, یا کوئی چیز اس کی بغیر حلال طریقے کے ہڑپ کرتا ہے, چھین لیتا ہے, ایسی صورت میں قیامت کے دن اس کی طرف سے لڑوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کافر کی طرف سے لڑوں گا جس کافر پر کوئی مسلمان ظلم کرتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. بخاری شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما او كما قال رسول اللہ. اگر کوئی کسی معاہد کا قتل کرتا ہے جو ہوا ہے اس سے پہلے, چاہے وہ ریاض میں ہو کہیں بھی ہو, ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے, اگر کسی معاہد کا کوئی قتل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا ہے, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال دوری سے سنی, سنگائی تھی. وہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا ہے جنت کو, نہ جنت کی خوشبو کو سونگنے کی وہ ہمت کر سکے گا وہ شخص جو کسی کافر کو قتل کرے گا. یہ کچھ نمازش ہے, کچھ حدیثیں, کچھ واقعات آپ کی خدمت میں میں نے پیش کیے. مگر نہ سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایسی صورت میں بے شمار ایسے واقعات, بے شمار ایسی حدیثیں ہیں جہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کافروں کے ساتھ جو رہے وہ ثابت ہوتے ہیں, وہ ہم کو نظر آتے ہیں. اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر, اور وہ واقعہ جس بہت سارے واقعات ہیں, اشارہ کروں کہ اس کافر کو جو بہت زیادہ سردار تھا اس کو مسجد نبوی میں باندھ دیا ہے اسلام نے 3 دن تک, اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے, اس کے بعد چھوڑ دیا, اسلام کی دعوت پیش کی لیکن اس نے قبول نہیں کیا, لیکن اخلاق اچھے رہے, معاملہ اچھا کیا اس کے ساتھ, اس کے بعد چھوڑ دیا. وہ آگے جا کر پلٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کے اخلاق 3 دن سے دیکھ رہا تھا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند اخلاق کو دیکھ کر. وہ مشرک, وہ کافر جو کل تک دشمن تھا اور کہتا ہے کل تک یعنی اس کلمہ پڑھنے سے پہلے آپ سے برا شخص میری نزدیک کوئی نہیں تھا, اور آپ کی دعوت سے, آپ کے اسلام سے زیادہ کسی اور چیز سے مجھے چڑ اور نفرت نہیں تھی, لیکن آج سب سے محبوب شخص آپ میرے نزدیک ہیں, آج میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. اس کو کلمہ نبی علیہ السلام نے پڑھوا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا, اس لیے اسلام کو قبول کر لیا اور اس دعوت حق کو گلے سے لگا لیا. برادران اسلام, آج ہمارے درمیان کافر ہیں, آپ دمام میں رہتے ہیں, الخبر میں, ہم جدہ میں, کہیں بھی, یا انڈیا سے, پاکستان, کہیں بھی کافر ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کا کیا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم ان تک سب سے پہلے سچی دعوت پیش کریں, اچھا بیہیویئر کے, اچھے اخلاق سے پیش آئے, لین دین اگر ان سے ہو تو صحیح ہو, معاملات جھوٹ سے بچے, خیانت سے بچے اور غلط قسم کی حرکتوں سے بچے. ضروری ہے اچھے اخلاق پیش کرنا, کیونکہ اچھے اخلاق کا پیش کرنا ہے کہ آپ اپنے مذہب کا, مذہب کی چیزیں اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ برے اخلاق پیش کریں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ برے اخلاق ہے تو مذہب کیسا ہے, اس کا یہ آدمی, اس مذہب کا والا اس طریقے سے میرے ساتھ رویہ کر رہا ہے, اس کے اخلاق میرے ساتھ ایسے ہیں تو اس کے مذہب کا حال کیا ہوگا, لہذا وہ دور بھاگے گا, وہ دور بھاگے گا. آج ضرورت ہے اس کو قریب کرنے کی, اس کو کیونکہ انسانیت کیسی ہے آج, واللہ الذین کا کر کہتا, چاہے وہ یورپ لے لے, دنیا کا کوئی بھی خطہ لے لے, آج کرسچنز ہو, یہود ہو, آج چاہتے ہیں کہ ایک دین ان کو دکھائی دے, ایک ایسا مذہب ان کو ملے جو سکون دے, وہ چاہتے ہیں مینٹل ٹینشن دور ہو, ایک سکون, تمانینہ اور راحت کی زندگی ان کو نصیب ہو. نو ڈاؤٹ کہ ان کی خواہش اسی وقت پوری ہوگی جب وہ اسلام کو گلے لگائیں گے. اسلام میں, پردے میں, اسلامی قوانین, اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, انسان کے دماغ کا سکون ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اس میں کوئی شک نہیں. وہ پیاسی ہے امت, اب ان تک دعوت پہنچانی ہے, چاہے انٹرنیٹ سے پہنچا ہے, چاہے سیدھی طریقے سے. آپ, ہم جتنا شہر میں رہتے ہیں, کتنے یہاں وہاں جالیات اللہ ضائع کر دیے, یہ لوگ کام کر رہے ہیں, تو آج الحمدللہ غیر مسلم تک اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں. ضروری ہے اخلاق سکھانا. کیونکہ ایک واقعہ بتاؤ, ایک کمپنی میں ایک دائی اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا, چائنیز تھے سارے, ان کے سامنے جو ہے دعوت اسلام کی دی, اور دینے سے پہلے اس نے اسلام کے اخلاق کو پیش کیا, اسلام یہ کہتا, اسلام یہ کہتا, محاسن جس کو کہتے ہیں, اچھی اچھی خوبیاں اسلام کی, اسلام میں یہ ہے, اسلام میں انصاف ہے, اسلام میں فلاح ہے, اسلام میں امانت ہے, اسلام میں اچھی چیز ہے, سارے سمجھ رہے, ٹوٹل سب سنے, پورا 1 گھنٹے کی تقریر اس نے کی. اس کے بعد فرمایا ان لوگوں نے سب ٹھیک ہے, اس کے آخر میں کہ آپ تو سمجھ گئے نا اسلام, ہاں معلوم ہو گیا پورا اسلام, اب چلو کلمہ پڑھو. ان سارے کافروں نے کیا کہا پتا ہے؟ آپ ایسے کیجئے, یہ جو چیزیں آپ ہم کو بتائیں سب جا کر ہمارے باس کو بتائیں, کیونکہ 6 مہینے سے سیلری نہیں ہے. اب اپنی اپنی مشکلیں پیش کرنی شروع کر دی. یہ شرمندہ ہو کر واپس آ گیا. کہاں ہے اخلاق؟ اخلاق ضروری ہے. آج امت کیا سے پوری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے. اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, ٹیررسٹ کا نام دیا جا رہا ہے, صحیح دین کو غلط سمجھا جا رہا ہے. اس کے جو غلط چیز ہے اس کا پردہ کون ہٹانا ہے؟ ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے. آپ بتائیں اسلام غلط نہیں ہے, اسلام صحیح ہے, اسلام ظلم کی تعلیم نہیں دیتا, اسلام جو ہے عدل و انصاف کا مذہب ہے, اسلام تشدد نہیں ہے, اسلام دین رحمت ہے, اسلام غلط نہیں ہے. تم اسلام کو سمجھو, سٹڈی کرو, پڑھو, یہ ہے قرآن, یہ حدیث. آپ اسلام کی دعوت دینے والے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو ان کے اخلاق یہود نصارہ کے ساتھ کیسے تھے, دیکھو کافروں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسے تھا. یہ ضروری ہے ہم اپنے اخلاق کو سامنے پیش کریں کافروں کے, ان کو بتائیں کہ ہمارا دین الاخلاق ہے, اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, سچائی اور سچا مذہب ہے, اور سچی جگہ تم کو یعنی جنت میں پہنچانے والا یہ مذہب ہے. لہٰذا اخلاق اگر ہمارے صحیح نہیں ہوں گے تو کیسے دعوت کا اثر ہوگا؟ اگر ہمارے اخلاق خراب ہو, ہمارے اندر وہ ساری برائیاں اخلاق کی پائی جائے جو اسلام نے منع کی ہے, روکی ہے, تو ایسی صورت میں اسلام کیسے قبول کرے گی؟ اور کل قیامت کے دن وہ کہے گا, یہودی, وہ کافر کہے گا, وہ ہندو کہے گا کہ یہ میرے پڑوس میں تھا لیکن اس نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی, اور یہ میرے پڑوس میں تھا اس نے اچھے اخلاق سے مجھے اسلام کی طرف نہیں بلایا, یہ خود میرے ساتھ برا تھا, میرے پیسے کھا لیے, فلاں کیا فلاں کیا. کیا ہوگا میرے بھائی کل قیامت کے دن, کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ ضرورت ہے اچھے اخلاق کو, ایک اتنی اہم چیز ہے یہ کہ جس کی ساری دنیا کو ضرورت ہے, کیونکہ اسلام کی ضرورت ہے. اب اسلام کے پہنچانے والے آپ, میں, ہر شخص, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, علماء اپنی اصلاح کرے, عوام اپنی اصلاح کرے. اچھے اخلاق آپ کے, ہمارے سب کے لیے ہیں, ہم سب اچھے اخلاق کو اپنائیں, اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں. سی برادر, دس از اسلام. او مائی برادر, دس از اسلام. یہ ہے اسلام, دیکھو یہ سچا دین, یہ اخلاق اسلام کے ہیں, یہ تعلیم اسلام نے ہم کو دی ہے. لہذا اگر یہ کام ہوگا, ہر شخص اپنے اخلاق کو سدھارے گا اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے عمل کرے گا. کیونکہ ہم کو تین چار چیزوں میں معلوم ہوتا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک چیز. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو ہے نا نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا, بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے تھے, ویری گڈ بھائی, کس نے انکار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے, بے شک ہم بھی رفع الیدین کریں. بہت اچھی چیز ہے. اخلاق کہاں گئے, بھول گئے وہ؟ خالی صلات رسول اللہ یاد رہے گیا, نماز صرف, اچھا اخلاق, کھانا پینا غلط, اٹھنا بیٹھنا غلط, اندر غلط باہر اچھے, بیوی کے ساتھ غلط, مارا بیٹا, دعوت دے رہے, آؤ بھائیو اسلام کی دعوت قبول کرو, تم پہلے اسلام پر عمل کرو سیدھے. اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, کیا ان کے اخلاق ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ وہ کافروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتے تھے, معاملہ کیسے تھا, کیسے ان کا طریقہ تھا, طرز حیات, سیرت نبی ان کی, پوری حیات طیبہ کو پڑھیں آپ. کیا ہم نہ اپنائیں؟ تو صرف نماز میں ہم فالو کریں, باقی چیزوں میں فالو نہ کریں, نفسانی خواہشات پر عمل کریں, نہیں. ضروری ہے ٹوٹل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اپنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے تھی, چاہے باہر ہو اندر ہو, اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ, وہ چیز ہمارے اندر آئے تب جا کر ہم سچے محبت, سچی محبت کرنے والے, سچے فالوور اور سچے متی ہوں گے. ورنہ اطاعت صرف نماز میں نہیں ہے, اطاعت پوری زندگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ, اس میں اخلاق رسول اللہ, عبادت رسول اللہ, معاملات رسول اللہ, صبر رسول اللہ, سب چیزیں آ گئی. خالی فی رسول اللہ, فی صلاۃ رسول اللہ ہوتا تو مسئلہ الگ تھا. آج تعجب یہی ہے کہ ہم نماز میں, برا مت سمجھے میری بات کو, ہم بے شک سیرے پہ ہاتھ باندھتے ہیں, ناف کے نیچے باندھتے ہیں, ناف کے نیچے باندھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی نماز ایسی تھی مثال کے طور پر. ان سے سب سے یہ کہنا ہے, پہلے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی. نماز ویسے پڑھو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, ٹھیک ہے, ثابت ہے سینے پر باندھنا, تو آپ سینے پر باندھو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیا کرتے تھے, کافروں کے ساتھ کیسی بات کرتے تھے, اخلاق کیسے تھے, کسی سے لیتے تھے تو دیتے تھے نہیں دیتے, وعدہ کرتے تو پورا کرتے تھے نہیں تھے, وغیرہ وغیرہ. ٹوٹل پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے اسوہ حسنہ, اسوہ حسنہ بہترین آئیڈیل ہے. وہ پوری زندگی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کرے, اور اس کے بعد دیکھے کہ کیسے اسلام پھیلے گا. ایسے بے شمار واقعات ہیں میرے بھائیوں, آج بھی انڈیا کے علاقوں میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں ہمارے بھائی الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے, وہ گئے کافروں کے سامنے اپنے اخلاق پیش کیے, نرمی رکھی اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا. ان لوگوں نے کہا کہ لوگ ووٹ لینے آتے ہیں, آپ تو ہاتھ رکھ کر ہم پر اور ہم کو قریب کر رہے ہیں اور بہترین معاملہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو وانٹ می کی ایم کا والے سمجھ میں نہیں آیا ان کو. وہ بولے نہ ماں کی میرو مسلمان کا حوالے. وہ لوگ بولے اتنی چیز ہے, صرف اس کے خاطر آپ اتنا اچھا رہے, یہ کون آپ کو بتاتا ہے یہ ایسے ایسے کرنا؟ کہا کہ ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے. کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, ایسا اسلام ہم کو چاہیے, یہی تو مذہب کی تلاش ہے ہم کو جو آج تک نہیں ہے. ہمارے گاؤں میں صرف اس لیے آئے لوگ ووٹ لینے کے لیے, اس کے علاوہ یہ دعوت دینے کے لیے کوئی نہیں آئے تھے. میری بھائی امت پیاسی ہے, واللہ العظیم امت پیاسی ہے, ایک ایک دنیا کا کافر پیاسا ہے, اس کو ضرورت ہے سچے اسلام کو پہنچانے کی. اور بغیر اخلاق کی وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ انسان دور ہوگا تشدد اور برے اخلاق اگر ہوں گے تو انسان, آپ جانتے ہیں ایک آدمی برا ہو تو اس کے آدمی قریب نہیں آتا, حتیٰ کہ ایک مسلمان برا ہو تو دوسرے مسلمان نہیں بھائی وہ اچھا آدمی نہیں ہے اس سے دور ہی رہو. تو اچھے اخلاق اگر ہوں گے تو اپنے بھی قریب رہیں گے, ان کی بھی اصلاح ہوگی, خود اپنی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کو بھی صحیح دین ملے گا. اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور اللہ کے سامنے سب کو پوچھنا, سب کو جواب دینا ہے. کلکم مسئول, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, صحیح حدیث کے الفاظ ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم سب ذمہ دار ہو, اور کل قیامت کے دن اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے جانے والے ہو. لہٰذا اس دن کی تیاری کریں کہ قیامت کے دن کیا لے کر جائیں گے. اللہ سے دعا ہے, آخر میں وقت میرا ہو رہا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد آپ کو, دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں, پڑھیں, دیکھیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کیسے گزری ہے, اور وہ اچھے اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے, اور سچے اسلام کی دعوت, اس مذہب کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ کافر جو پیاسے ہیں کافر جو پیاسے ہیں ان تک ہم اس اسلام کی دعوت کو پہنچائیں اچھے طریقے سے, حکمت اور اچھے اخلاق حسنہ کے ذریعے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہماری بری عادتوں کو چھوڑنے کی ہم کو توفیق عطا فرما, بری خصلتوں کو اور برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ عمل کرنے والا مسلمان ہم سب کو بنا دے, اور آخری سانس تک عقیدہ اور سنت کو تھامے رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.